لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صلاة مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان دو معصوم اور انبیاء کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت بیت اللہ تعمیر فرمایا، اس کے بعد حضرت نے ایک ندا دی ہے، اور حضرت ابراہیم کی اس ندا کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ ندائے حضرت ابراہیم حتی عالم ارواح تک اس کا اثر گیا، اور جس کسی نے وہاں پر لبیک کہا ہے دنیا میں اس کے لیے اسباب فراہم ہوتے ہیں کہ پھر وہ دنیا میں اس آواز پر لبیک کہتا ہوا خانہ کعبہ بیت اللہ کی زیارت کا مستحق قرار پاتا. گویا انسان کا ایک روحانی رابطہ ہے، ایک روحانی ارتباط رہ چکا ہے کہ جس کا ایک اثر اس توفیق کی صورت میں ظہور کرتا ہے کہ انسان حج بیت اللہ کی سعادت پیدا کرے اور وہاں جائے. اب اپنی جگہ کی سعادت ہے، یہ ایک مرحلہ ہے، انسان اس بات کو ذرا بیٹھ کر تصور کرے کہ میری روح نے کہیں لبیک کہا ہے اور اب اس لبیک کا اثر ملکی، اس کا اثر مادی اس دنیا میں اس طریقے سے ظہور ہو رہا ہے کہ میرے لیے اسباب فراہم ہو رہے ہیں. ہمارے اطراف میں ہزاروں کی تعداد میں افراد ایسے ہوں گے کہ جو شاید استطاعت مالی اور استطاعت جسمی رکھتے ہیں، اور اس ساری استطاعت کے ہوتے ہوئے بھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی حاصل کہ وہ اس عبادت کو انجام دینے اور اس واجب کو انجام دینے کی طرف فکر مند ہوں، ان کے لیے ان کے ذہنوں میں کہیں یہ موجود ہو کہ وہ یہ حج انجام دیں، یہ عبادت انجام دیں. پہلی چیز جو اپنے ذہنوں میں واضح کرے وہ یہ کہ حج گرچہ اس کی شرط استطاعت ہے، اب یہ استطاعت صرف استطاعت مالی نہیں ہے. ایک عام جو ہم نے تصور اپنے ذہنوں میں بنا کر رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے، استطاعت مالی نہیں. ہر عبادت کی شرط استطاعت ہے. مثلاً اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا کیا کرے، نہیں رکھے گا. روزہ رکھنا اگر کسی کو جسمانی ضرر کا باعث بن سکتا ہے، نہیں رکھے. اگر کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا، استطاعت ختم ہو. آپ کے پاس بچت ہی نہیں ہوئی ہے تو آپ نے خمس نہیں دینا. لہذا عام طور پر ہم نے استطاعت کے تصور کو حج میں صرف اور صرف کس چیز سے مختص کیا ہوا ہے، مال سے. نہیں، مال نہیں، شرط ہے مال بھی لیکن صرف مال نہیں. لہذا خود استطاعت جسمی ایک بحث ہے، میں جسارت نہیں کر رہا ہوں، صرف متوجہ کر رہا ہوں، کیونکہ یقین میں اپنے اندر یہ رکھتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی مسن افراد ہیں اپنے سن و سال کے اعتبار سے ایک سینئر ایج میں آ چکے ہیں، ان کے لیے یقیناً اب وہ حالات مہیا ہوئے ہوں گے. میں اس یقین کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لہذا کوئی قصد جسارت نہیں ہے یہاں پہ. لیکن جو دنیا میں عام طور پر رواج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حج کو زندگی کا سب سے آخری کام سمجھا ہوا. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس ہماری پلاننگز میں ہماری کچھ ضروریات زندگی ہیں جن کو شریعت بھی کنسیڈر کرتی ہے، لیکن اس کا معنی، مثلا کسی صاحب کا سوال میرے پاس فون آیا کہ آغا صاحب وہ میری بیٹی کی شادی ہونی ہے، ابھی میرے پاس اتنے پیسے ہیں لیکن میری بیٹی کی شادی ہونی ہے. میں نے ان کو کہا کہ بھائی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیٹی کی شادی بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھی جگہ پہ اور بہت بہترین انداز سے کرے گا. اگر تو آپ اس اسٹیج پر ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ کو اس میں پیسے خرچ کرنے یا کوئی ایسی سلسلہ ہے تو ٹھیک ہے، کہ نہیں ابھی تک تو رشتہ بھی نہیں آیا. یہ پلاننگ یہ حج کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کی شادی مثلا اگلے کئی سال تک نہیں ہوگی؟ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کی شادی میں اتنا ہی خرچ ہوگا؟ بہت سارے سوالات ہیں. لہذا اس طرح کے امور جب کہیں درمیان میں آتے ہیں اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں پہلے گاڑی خرید لوں، حالانکہ ابھی کوئی اس طریقے کے حالات نہیں. مثلا مثال ایک بات ہے، 60 لاکھ روپے کی گاڑی خریدنے کی پلاننگ کر رہا ہے لیکن ابھی 10-11 لاکھ سے زیادہ. آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کے پاس مثلا کچھ ہی دنوں کے اندر اندر آپ کے پاس 60 لاکھ آ جائیں گے؟ تو امکان نہیں ہے اگر اس چیز کا، تو آپ کے اوپر ابھی حج واجب ہوا. اس طرح کے بہت سارے امور. بہرحال آپ الحمدللہ اب اس ساری کیفیت سے باہر آ جائیں. اس کے بعد کیا مرحلہ ہے، ایک بڑی تعداد ہے دنیا میں ان افراد کی بھی کہ جو حج کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، پیسے بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا نام نہیں آتا. ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو جانے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے لیکن عین وقت پہ نہیں جا پاتی. ابھی ہم میں سے بھی کسی کو نہیں پتا، ابھی یہ مرحلہ بہت دور ہے. لیکن اس سارے کیفیت کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک فرصت ابھی جو حاصل ہے، جس چیز کو ہم اور آپ ابھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، جو آگے چل کے ہمارے اور آپ کے لیے کام آ سکتی ہے، جیسا کہ زوار بھائی نے بتایا، اب لازمات ہے. جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ کر رہے ہوں اس بات کو کہ تم نے حج کیسے انجام دینا ہے، اس کی باطنی کیفیات کی طرف امام خاص طور پر متوجہ فرما رہے ہیں، وہاں پہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بات ویسے کر سکیں. لیکن خود امام کے بیان کردہ ارشادات ہی سب سے بڑی روشنائی اور سب سے بڑی ہدایت ہے ہم سب کے لیے, اور یہ ایک نعمت خداوندی ہے. آپ یقین کریں اہل بیت اطہار وہ نعمت کبریٰ الہیہ ہیں کہ انسان واقعاً اگر غور کرے اور اس کو سمجھے تو اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ جو ابواب ہیں معرفت کے کہ جس کو معصوم کھول رہے ہیں, یہ معصوم کے علاوہ کوئی کھول بھی نہیں سکتا. لہذا بنیادی طور پر حج کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا. اول بیت وضع للناس ببکت المبارکہ, پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا مکہ میں. من استطاع الیہ سبیلا, آیا اس گھر کی طرف جانے کی سبیل اس کی استطاعت رکھتا ہے ہم نے جا کر صرف کعبہ کو دیکھنا اور اس کے گرد چکر لگا کر آنا ہے؟ یعنی کیا ایک سیٹ آف پرفارمنس ہے جس کو انجام دے کر اور بس واپس آ جانا ہے؟ خدا ہم سے صرف یہ چاہتا ہے؟ یہ بات تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یقیناً ایسا نہیں ہے. ہر عبادت کے پیچھے خدا کی جانب سے کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے, اور بہت سارے مقاصد کو خدا نے بیان کیا. ان میں سے مثلا نماز کے لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بتحقیق یہ نماز تنہا روکتی ہے تمہیں عن الفحشاء والمنکر, فحشاء اور منکرات سے. کتب علیکم الصیام, کیوں؟ لعلکم تتقون, شاید کہ تم تقویٰ اختیار کرنے والے. وہ حج کے بہت سارے فلسفے ہیں, بہت ساری ابحاث ہیں حج کے اندر جو کی جا رہی ہیں اور کی جا سکتی ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کروں. ایک فلسفہ حج کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, پھر فرما رہا ہے ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. یہ جو ابھی ہم حج پر جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے مشاعر, عرفات, منا, مزدلفہ, جمرات, مقام ابراہیم, خود بیت اللہ, صفا و مروہ, وہ جانور جو قربان کیا جاتا ہے, یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ کے شعائر. وَمَن يُعَزِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جس کسی نے بھی ان شعائر کی تعظیم کی, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ تعظیم شعائر کرنا یہی دلوں کے تقوی کا باعث. اب یقیناً یہ صفا و مروہ گھر نہیں آنے, یہ شعائر ایسے ہیں کہ جو مجھ اور آپ تک نہیں پہنچیں گے. قربانی مجھ اور آپ تک پہنچ سکتی ہے لیکن یہ نہیں پہنچ سکتے, ان تک ہم نے اپنے آپ کو پہنچانا. اب یہ خود حج کے اندر یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں, یعنی کچھ شعائر ایسے ہیں کہ جو ہم تک پہنچ سکتے ہیں لیکن کچھ شعائر ایسے ہیں جن تک ہم نے اپنے آپ کو پہنچانا. یقیناً میں یہاں پر آج آپ کی خدمت میں شعائر کے فلسفے پر بحث نہیں کروں گا, لیکن سمجھانا ضروری ہے اس لیے کہ جب ہم اور آپ جا رہے ہیں تو ہمیں پتا تو ہو کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. مقام ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کعبۃ اللہ میں جس کو بنائے, فی ہے آیاتن, اس کے اندر آیات ہیں. ان میں سے ایک آیات کیا ہے؟ مقام ابراہیم, حضرت ابراہیم کا مقام, کہ انشاءاللہ ہم اور آپ سب اس کی زیارت کریں گے. کعبۃ اللہ ہمیں جہاں دروازہ ہے خانہ کعبہ کا, اس کے روبرو ہی ایک چھوٹا سا مقام بنا ہوا ہے, واضح طور پر نظر آ جاتا ہے, اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں, کہ جس کے اوپر روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, پتھر ہے جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا موجود. اب یہاں ایک پوری بحث ہے اپنی جگہ, اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے, اور وہ جتنے بھی وسیلے کے منکر ہیں, امامت کے منکر ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے منکر ہیں, ان سے پوچھو تو صحیح کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر پہ اپنے حج کو اور اپنی عبادت کے لیے بلایا ہے تو وہ تمہیں مقام ابراہیم کیوں دکھانا چاہتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ میری آیت میں سے ہے یا اللہ کے شعائر میں سے ہے؟ اس کا مطلب یہ, واضح طور پر مانا یہ کہ میری عبادت کے مرحلے میں بھی تم میرے بھیجے ہوئوں کو کراس کر کے مجھ تک نہیں آ سکتے. لہذا اب حج پہ ہم نے دو باتیں ذہن میں رکھنی ہے. ایک, توحید کے مراحل اپنے کلیئر کر. کیوں؟ یہ بڑی باریک سلائی ہے. اب اس توحید کا مرحلہ کلیئر ہوگا تو آپ کو عبادات کی کیفیت میں بھی مزہ آئے گا. توحید کلیئر ہوگی تو وہاں پر بہت سارے مقامات آپ کو خود بخود واضح ہونا شروع ہو جائیں گے کہ اس کعبۃ اللہ کی حیثیت, اللہ تعالیٰ میں کیا کرنے آیا ہوں یہاں پہ, خدا کا اس سے کیا ربط ہے, وغیرہ وغیرہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ باریک لائن آپ کو بچا کر رکھے گی کہ کہاں ہم نے امامت کو اس کی حد میں رکھنا ہے. امامت اپنے حد میں رہتی ہے, ہم بڑھا دیتے ہیں, اور اس سے آئمہ نے ہمیں منع کیا. تو اس چیز کو بھی اپنے ہم نے اختیار میں, اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. وہ حد اور اختیار کیا ہے؟ نہ امامت کو چھوڑنا ہے اور نہ اپنے حد سے بڑھانا. لہذا پورے حج میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پورے حج میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے خالی ہو سکتا ہو, اور خاص طور پر جو لامت ہم کربلا والے, میں تو واقع اتنی بڑی نعمت ہے اہل بیت, اتنی بڑی نعمت ہے. آپ ہر مقام پر جس وقت اہل بیت اطہار سے متعلق کسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے انجام دے رہے ہوں گے, آپ کی حج کی کیفیت ہی مختلف ہو جائے. صرف کعبہ کا طواف کرتے ہوئے, مطلب یہ خواتین یہ سوچیں کہ میں جس کعبہ کے طواف, یہ یہاں جہاں میں گھوم رہی ہوں, یہاں طواف کر رہی ہوں, یہاں جناب سیدہ چلی ہوں گی, یہاں جناب زینب چلی ہوں گی, یہاں جناب ام رباب چلی ہوں گی, یہاں امام حسین چلے ہوں گے, سارے اسی کے درمیان میں نہیں پتا میرے ساتھ چلنے والے میرے اطراف میں کہیں. حجت کبریٰ الٰہیہ نہیں پتا مجھے, کب میں اس قابل ہو جاؤں کہ حضرت کا شانہ میرے شانے سے چھو کر گزر جائے. نہیں پتا. ہر جگہ اہل بیت سے بھری ہوئی, لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو اس سے رابطے میں لانے کی ضرورت. تمام عبادات کا بنیادی فلسفہ رابطہ ہے. میرے استاد یہ کہتے تھے کہ اس رابطے کی نشانی عشق. کربلا والوں کے لیے عشق تو تیار ہوتا ہے, ابھی یہ عشق بچا کر رکھیں حج کے لیے. ہر مقام پر بس آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے یہ رابطہ تلاش کرنا ہے, گم نہیں ہونا. یہ مت سوچ کر جائیں کہ مثلا میرا حج کسی طرح سے آسانی سے ہو جائے, میں کہیں اے سی کے پاس جگہ ڈھونڈ لوں, میں کہیں فلاں جگہ کمفرٹ زون تلاش کر لوں. ہر جگہ آپ نے یہ کوشش کرنا, ذہن کیا بنانا ہے کہ مجھے بہانہ ملے کہ میں ان تمام مقامات پر اپنے آپ کو اپنے پروردگار سے رابطے میں لا سکوں. لہذا چونکہ ہماری فطرت ایسی ہے کہ ہم آسانی کے ماحول میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, خدا نے نعمت مشکل اور مصیبت رکھی ہی اسی لیے ہے تاکہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے. اور حج کی سختی کا ایک عنوان ہی یہ ہے کہ اس سختی کے دوران جب آدمی دیکھتا ہے نا کچھ نہیں ہے, آئے کہ ہم سب کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ کھڑے ہو کر کوئی نہ کوئی مشکل ایسی ضرور آئے گی کہ جہاں اندر سے یہ آواز ہو رہی ہوگی پروردگار تو ہی. پروردگار تو بچا, آئے کہ اندر سے کہیں نہ کہیں یہ آواز ضرور آئے. اسی ارتباط کی کیفیت کو ہم نے مضبوط بنانا. چند ایک باتیں ذہن میں رکھیں، ان میں سے ایک یہ کہ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتا ہے مثلاً ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے، تو کبھی آپ نے سوچا کہ میری نماز نے مجھے کیوں نہیں بچایا؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنے جیسے گناہ گاروں کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. آپ یقیناً سب مجھ سے بہتر اور مجھ سے افضل ہیں، میں اپنے جیسے گناہ گاروں کی بات کر رہا ہوں. ساری زندگی ہوئی نماز پڑھتے ہوئے، نہ منکرات ختم ہوئی آج تک، نہ فحشا سے وہ دوری حاصل ہوئی. ہماری نماز، یقیناً ہماری نماز کا مسئلہ ہے نا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ نماز یہ کرے گی. جیسے ہوتا ہے کبھی کبھار، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اس دوا سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگر دوا سے فائدہ نہ ہو رہا ہو تو ہم ڈاکٹر پہ تو شک نہیں کرتے، آخری شک کس پہ جاتا ہے؟ یار ہو سکتا ہے دوائی دو نمبر ہو، میڈیکل اسٹور والا صحیح نہ ہو. اگر ہماری نماز اثر نہیں کر رہی تو پہلا شک تو ہمارا اپنے اوپر ہی جانا چاہیے کہ بھائی میری ہی نماز میں کوئی مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم روزے رکھو تو متقی بن جاؤ گے. ہم بنے متقی؟ 40 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، 50 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، بنے متقی؟ کیوں نہیں بنے؟ ہمارے روزے میں ہی کوئی مشکل ہے. تو اب اس مشکل کو یہاں سمجھ لیں تاکہ یہ جو اتنی بڑی عبادت درپیش ہے اس پر پہنچنے سے پہلے پہلے جتنا اس کا علاج ہو جائے، تاکہ کم از کم یہ عبادت بھی اگر اپنا اثر دکھائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم قیامت کے دن کہیں پہنچنے میں کامیاب ہوں. تمام عبادات و تمام افعال، ان کی تاثیر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انسان زندگی دین کے مطابق گزار رہا ہو. دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری پرسیپشن، ہمارا تفکر، ہماری سوچ، ہمارا پوائنٹ آف ویو دین کے مطابق ہو. یعنی کیا؟ مجھے اگر زندگی اور حیات دین کے مطابق سمجھ میں آئی ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کہتا ہے، اللہ کے نزدیک زندگی یہ ہے، جب مجھے ویسے سمجھ میں آئے گی تو میں زندگی اس کے مطابق گزاروں گا. لیکن اگر مجھے زندگی اس طریقے سے سمجھ ہی نہیں آئی ہے، میرے زندگی کا تصور مادہ پرست کیپٹلسٹ سوسائٹی، سرمایہ دار طبقے کا بنایا ہوا ہے اور میں اسی کو زندگی سمجھ رہا ہوں، تو میری زندگی گزرے گی بھی اسی کے مطابق. یہ بڑا سمپل سا ہے مرحلہ، اس کو اگر ذرا سی دیر کے لیے سوچیں گے خود بخود. ہمیں سرمایہ دار طبقے نے جو زندگی کا تصور دیا وہ کیا ہے؟ زندگی کیا ہے جی؟ سانس لینا. ہم کہتے ہیں نا بھائی زندہ ہے کیوں سانس لے رہا ہے؟ یہ زندہ ہے کیونکہ یہ حرکت کرتا ہے، یہ زندہ ہے کیوں بچے پیدا کر رہا ہے. اس لیے کا مطلب کیا ہوا؟ زندگی کا کل تصور ہمارے ہاں کیا ہے؟ کھانا پینا سانس لینا، یہ زندگی. اب جب زندگی یہ ہے تو پھر زندگی گزرے گی کیسے؟ اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھے گھر میں رہو، اچھے بچے، اچھی بیوی، اچھا شوہر. زندگی کیا ہو گئی؟ مادے کے گرد ایک چکر. اسی کے اندر ہماری عبادت بھی کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اسی سے متعلق. لہذا میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں جسارت نہیں کرتا ہوں، میرا مقصد اکثر اپنی ہی ذات ہوتی ہے. کیا رابطہ رکھا ہم نے اللہ تعالیٰ سے آج تک؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عام طور پر مجھ جیسے لوگ مانتے ہی صرف اس لیے ہیں کہ بھائی اگر اللہ کی مخالفت کریں گے، نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے رزق بند کر دے گا. اللہ کو نہیں مانوں گا، نافرمانی کروں گا تو میرے اوپر مصیبت ہے. یعنی ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے گویا میں اللہ تعالیٰ سے کانٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. لہذا ہمارا اہل بیت اطہار سے بھی رابطہ کیا ہے؟ آج تک ہم نے اہل بیت سے کیا مانگا؟ مولا صحت دے دیں، مولا نوکری دلا دیں، مولا گھر دلا دیں، گاڑی دلا دیں، شادی کروا دیں، بچے پیدا کروا دیں، بچے پڑھ لیں، بچوں کی نوکریاں ہو جائیں اور خود ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں. کبھی ہم نے مولا سے مولا کو مانگا؟ کبھی امام حسین سے یہ کہا کہ مولا آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے؟ کبھی جناب ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے اس لیے پکارا کہ مولا آپ کا تو وجود اطاعت معصوم ہے، مولا آپ میری مدد کریں تاکہ میں بھی مطیع پروردگار اور آئمہ بن سکوں؟ مولا آپ نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے صرف حمایت دین میں، انسان سوچے تو صحیح، تین دن کی پیاس ہے، دلوں پہ غم کا ایک انبار ہے، آسان نہیں ہے نا، علی اکبر جیسے بھتیجے کی لاش لے کر آنا، قاسم جیسے بھتیجے کی ٹکڑے اٹھا کر لے آنا، اون و محمد جیسوں کو اٹھا کر لے آنا جن کو حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں سے پالا، اپنے ہی تین بھائی اپنے سے چھوٹے ان کے جنازے لا کر گنج شہیدہ میں رکھنا، بچوں کی پیاس کا تصور ذہن دماغ میں ہے، آئے ہی اسی مقصد کے لیے ہیں کہ خیمے میں، ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ مقصد ہے، ایک مقصد حضرت عباس یہ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، بلاخر ہے حسین کے بچے پیاسے ہیں، عباس کیسے برداشت کر لے کہ حسین کے بچے خالی مشکیزوں کو پیٹ پر رکھے ہوئے ہیں، کیسے برداشت کر لے؟ بعض مقاتل نے لکھا ہے، اس کو بھی لکھا ہے کہ کچھ پانی پہنچا تو جیسے بچوں میں کبھی کبھار ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اس نے کھینچا، تھوڑا سا اس نے کھینچا، ہلکی سی اسی چھوٹی سی کوشش میں پانی بہ گیا، لکھا ہے بعض مقاتل نے، کہا جب بہ گیا پانی تو بچے اپنے رخسار اس کی تری پر رکھ رہے تھے کہ شاید، اب یقیناً حضرت عباس برداشت نہیں ہے، لیکن کیا پانی کا لانا صرف پانی کا لانا ہے؟ نہیں، جب بازو کٹا ہے تو کیا کہا آپ نے، واللہ ان قطعتم یمینی، تو میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دو، میرے ہاتھ کٹ جائیں لیکن میں اپنے امام کی حمایت سے ہاتھ اٹھانے والا، ہم نے کبھی حضرت عباس سے حمایت دین کو طلب کیا کہ مولا مجھے اسی طرح سے محامی دین بنا گا؟ انشاءاللہ کہ آپ سب زیارت دعائے احد پڑھتے ہوں گے، اس دعائے احد کو کوشش کریں حفظ بھی کریں، کچھ اس کے تراجم پر بھی غور کریں، کیوں انشاءاللہ جب روز عرفہ کی صبح آپ میدان عرفات میں یہ دعائے احد پڑھ رہے ہوں گے نماز فجر کے بعد، انشاءاللہ جب آپ مزدلفہ کے میدان میں پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت ایک فضا، کیوں یہ جو ہم تجدید عہد کر رہے ہوتے ہیں اپنے زمانے کے امام سے، اس وقت تو شاید ہمارے ذہنوں میں بھی کسی گوشے میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں امام کہاں ہے، لیکن میدان عرفات میں مزدلفہ میں کچھ نہیں پتا ہوگا نا کہ جس سے ہم تجدید عہد کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہو، تو جب آپ اس کے الفاظ پڑھیں گے اس میں کیا ہے، محامین، پروردگار مجھے قرار دے کس میں سے، دین کی حمایت کرنے والوں میں سے، میں وعدہ کرتا ہوں پروردگار میں کن لوگوں میں سے قرار پاؤں گا، دین کی حمایت، اب اگر میرے اندر یہ کیفیت نہیں ہے تو مجھے مدد کس سے لینی ہے، جس نے اسی دین کی حمایت میں اپنے ہاتھ کٹوا دیے، لیکن حمایت سے ہاتھ، یہ ارتباط پیدا کرنا ہے، یہ رابطہ ایجاد کرنا ہے، لہذا ہم نے اہل بیت اطہار سے بھی سوائے اپنے فائدے ہم نے مشکل کشا، کیا ہماری روحانی مشکلات نہیں ہیں؟ کیا ہماری معنوی مشکلات نہیں ہیں؟ کیا میری نماز مشکل کا شکار نہیں ہے؟ کبھی میں نے ان مشکلوں کے لیے مشکل کشا کو پکارا یا ہم نے مشکل کشا کو صرف ٹھوکریں کھا کر گرتے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے؟ گاڑی پھنس جائے تو گاڑی کو نکالنے کے لیے رکھا ہوا؟ کسی اور کام میں کہیں کوئی چیز پھنس جائے نہیں حل ہو رہی ہو اس کے لیے رکھا ہوا؟ یہاں زندگی پھنسی ہوئی ہے مولا، خدا سے ارتباط پھنسا ہوا ہے. عجیب بات ہے، میرا بچہ انٹرنیٹ کنیکشن نہیں آ رہا ہوتا، وہ کہتا ہے یا علی کنیکشن آ جائے، اور دل کا کنیکشن خدا سے نہیں جڑا ہوا کبھی پکارا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب زندگی کا تصور یہ بنایا ہوا ہے نا کہ زندگی یہ ہے، اب یہ آثار ہیں. اگر ہم یہی تصور حیات لے کر جا رہے ہیں تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ہم اسی حیات کے پیچھے ہوں گے. دیکھیے، میں بہت واضح طور پر ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، مینجمنٹ کے افراد مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا، مینجمنٹ اگر کوئی کوتاہی کرتی ہے، اگر کوئی کوتاہی کرتی ہے، تیسری دفعہ بھی کہہ دوں، اگر کوتاہی کرتی ہے تو اس کوتاہی کو بتانا، اس کو مینشن کرنا یہ ضروری ہے. میں معذرت کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ گیا پہلی مرتبہ اربعین کرنے. وہ جو ہمارا سالار تھا اس نے پوری زیارات پر اپنا پیسہ بچایا صرف بلیک میلنگ کر کے ریلیجیس. ایسے ہوٹل میں ٹھہرا دیا جہاں پہ گٹر بند ہو رہا تھا، اس کا پانی بہہ کے کمرے میں آ رہا، اس کو کہا بندہ خدا یہ کہاں لے آئے ہو تم، کچھ بہتر جگہ پر لے جاؤ، زیارت کرنے آئے ہو، عیاشی کرنے آئے ہو. وہ عیاشی کون کہہ رہا ہے بھائی تم سے؟ یہاں نجاست کا مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ ہے، اسی زیارت کا، یہی نجس بدن لے کے اگر امام حسین کے حرم میں جا رہا ہوں تو زیارت کا ہوں. یہ ایک بڑی تعداد ہے، یقین کریں بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ جو اس طریقے سے بلیک میل بھی کرتی ہے. اگر اس طرح کی کوئی مسئلہ ہو تو وہاں پر بلیک میل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسری جانب سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ پورا دماغ جو ہے وہ صرف اسی فیسلٹی میں لگا ہوا ہو، میرے کمرے میں یوں نہیں ہو رہا، مجھے فلاں نہیں ملا، میرے حصے میں بوٹی نہیں آئی، مجھے تو یہ چیز نہیں ملی، مجھے تو یوں ہو گیا، مجھے تو فلاں نہیں دیا، ان کا فلاں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، یہ ان کو یوں دے رہے ہیں. وہ حسن زن کی گنجائش درمیان میں رکھیے گا. اور پھر اہم ترین بات، اکثر عبادات کا مقصد اور ہدف اور فلسفہ اجتماعی ہے، رکھا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجتماع، کلیکٹیو بیہیویئر، سوشل اینڈ کلیکٹیو ٹریننگ کے لیے، ان میں سے ایک حج ہے. لہذا اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کا بیہیویئر کیا ہے حج میں؟ کہ امام مثلا جاتے ہیں حج پہ اور امام کے ساتھ کوئی 15-20 خادمین ہیں جو امام کو نہ سامان کو ہاتھ لگانے دے رہے ہیں، امام کی ٹانگیں بھی دبا رہے ہیں، ہر چیز امام کے لیے مہیا کر رہے ہیں، اور لوگ آ کر امام کی خدمت میں تحائف پیش کر رہے ہیں. یہ ہے، ایسا ہے نہیں. امام ایسا کاروان تلاش کرتے تھے جس میں جاننے والا کوئی نہ ہو، جان بوجھ کر ایسا کاروان تلاش کرتے جس میں جاننے والا کوئی نہ ہو. پھر کیا کرتے؟ جب تک لوگوں کو نہ پتہ لگے اپنے آپ کو خادم کہہ کر متعارف کرواتے. کون ہے یہ؟ زمانے کا امام. ائمہ کی سیرت یہ ہے، یہ روشن باب ہیں. امام کیا تلاش کر رہے ہیں؟ مجھے کوئی ایسا کاروان ملے جس میں مجھے کوئی جاننے والا نہ ہو، پہچاننے والا نہ ہو، تو میں کیا کروں؟ ان زائرین خدا کی خدمت کر کے اپنے لیے خدا سے کوئی. لہذا پہلا حسن ظن اپنے بارے میں بد ظن رہیں، دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیں. لہذا دوسروں کو مومن سمجھ کر، دوسروں کو خدا کا زائر سمجھ کر، دوسروں کو خدا کا مہمان سمجھ کر، خود کو خدا کا نوکر سمجھ کر ان کی خدمت. اجتماعی عبادات میں سب سے بڑا امتحان اپنے ساتھی کو تحمل کرنا ہے، جو شیطان نہیں چاہتا. لہذا ایئرپورٹ سے ہی شروع ہو جائے گا، کوئی دیر سے آ رہا ہوگا اور ہم اس سے کہہ رہے ہوں گے بھائی اس کی وجہ سے ہم پھنس گئے، اس نے ہمیں یوں کرا دیا. وہ بھائی اس کا کوئی جائز مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ تمہارے ساتھ بھی پیش آ سکتا تھا، تمہیں اللہ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے. یہ ہمیشہ لیٹ آتا ہے. وہ بھائی اس کے ساتھ فرض کرو پورے حج میں لیٹ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے کوئی جینون مسائل ہو، نہیں بتا پا رہا آپ کو. ایک دوسرے سے گھبرانے کی ضرورت. اللہ چاہتا ہے یہ جو فرض کریں کہ اس قافلے میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ بھیج رہا ہے مگر خدا بغیر ارادے کے کر رہا ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں، میرے اور آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. کون میرے ساتھ کہاں ہوگا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن کسی کو تو اختیار میں. اور وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ یہی چاہ رہا ہے کہ تم اس ساتھ سے وہ دینی ارتباط پیدا کرو جو امت کو خلق کر. حج والے اپنے آپ کو ایک بار، ہم نے جو بھی حج کا تصور بنا لیا، لیکن ایک بات ذہن میں بیٹھا لیں، 90% 100% وہ افراد ہوتے ہیں حج کرنے والے کہ جو یا خواص ہوتے ہیں یا خواص کا کردار ادا کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں، یا ہوتے ہیں خواص یا خواص بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دینی معاشرے میں، امت کی تشکیل میں، امامت کی کمر کو مضبوط کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار اسی طبقے کا ہوگا. لہذا اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ حج خاص طور پر ٹریننگ ہے خواص کی. لہذا آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں امام کے کتنا کام کا ہوں، خاص طور پر کس حیثیت میں، اجتماعی کیفیت میں، میں لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں یا نہیں، میں اتحاد اور انسجام پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں یا نہیں. ہم نے تو حسن ظن رکھنا ہے، لیکن آپ نے اپنے بارے میں، خود اپنے بارے میں، اگر میں ہی ہر دفعہ لیٹ پہنچ رہا ہوں تو وجہ کیا ہے؟ کوئی تو مسئلہ ہے میرے ساتھ. اگر میری وجہ سے دوسروں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو یہ جو اتنے لوگ کھڑے ہیں ان کا انتظار میری گردن پر. میں نے جتنی تحقیقات کر لی حج کی، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، میں نہیں سمجھ سکا کہ حج کوئی انفرادی جواب، انفرادی عبادت نہیں. کوئی چیز حج کی انفرادی نہیں ہے، گرچہ جیسے بتا رہے تھے کہ انہوں نے، کسی خاتون نے کتابچے سے اپنا حج کر لیا، یہ ہو سکتا ہے لیکن ریکوائرڈ نہیں ہے. اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اصل ریکوائرمنٹ یہ کہ ہم اپنے اندر وہ ٹیم بلڈنگ پیدا کریں، اور پھر ایسی پیدا کریں کہ جو جب حج پہ تیار ہو تو میں واپس آ کر اسی ٹیم بلڈنگ سے اپنے زمانے کے امام کے لیے وہ کام کرنا شروع کروں جس کے لیے مجھے بلایا گیا تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے مرحلے میں ان کو جو مشاعر، شعائر کہا ہے، مشاعر مقام شعائر ہے، محل شعائر. شعائر کیا ہے؟ شعائر بھی نشانی ہے، آیت بھی نشانی ہوتی ہے، لیکن شعائر کیسی نشانی ہوتی ہے اور اس کی تعظیم کی نسبت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب ہم جا رہے ہیں اور ہم نے کرنا ہے یہ سب کچھ. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک اشارہ کروں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. یقیناً کربلا سے منسوب اکثر چیزیں وہ بھی شعائر اللہ ہیں، شبیہ ذوالجناح، شبیہ تابوت، شبیہ علم، یہ سب شاعر اللہ ہے. لیکن اب میں تھوڑا سا آپ سے ایک فکرہ کو آپ کی باندھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ یہ چیز ہمیں یہاں سمجھ میں آ گئی تو شاید یہاں پہ بھی سمجھ میں آ سکے. جتنی بھی چیزوں کو ہم شاعر کہہ رہے ہیں یہ بنا پر قانون کہہ رہے ہیں نا، یعنی ہم روایات اور آیات کو سمجھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر میں سے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی روایت کا سہارا بھی ہو لیکن یقیناً آیت نہیں ہے، آیت کا وزن بالآخر اپنی جگہ ہوتا ہے. اب صفا اور مروہ کو لیکن اللہ نے اپنے شاعر کہا، قربانی کے جانور کو اللہ نے اپنا شاعر کہا، اور پھر کہا کہ اس کی تعظیم کرو. اب جیسے آپ بقرہ عید کے اوپر جانور لے کر آتے ہیں تو اب اس کی تعظیم کیسے کریں؟ ایک تعظیم یہ ہے، یہ حصہ ہو سکتا ہے تعظیم کا، کہا کہ بھئی اس کے اوپر سواری نہ کرو، اس کے اوپر سختی نہ کرو، پھر کچھ لوگ ذرا سا اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کو نلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اس کو اچھی سی چادر اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر پھندنے لٹکا کر اس کو لے کے باہر نکلتے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہم کسی حد تک تعظیم میں اس کو شمار کر سکتے ہیں. لیکن کیا بھائی یہیں تک ہے؟ یہ انشاءاللہ مطلب بیان کروں گا، لیکن ابھی ایک چیز سن لیں. کتنی دفعہ آپ قربانی کی گائے کے نیچے سے نکلیں؟ کوشش کی آپ نے؟ کتنی دفعہ آپ نے اس کو چوما؟ کتنی دفعہ آپ نے اس کے بال نوچے؟ کتنی دفعہ آپ نے اس کی چادر کو پکڑ کے دعا مانگی؟ آیت ہے ہمارے پاس کہ یہ جانور جو تم اللہ کی قربانی کے لیے حج پہ اس کو مختص کر لیتے ہو، من شاعر، یہ اللہ کے شاعر میں سے. جو میں نے اعمال آپ کو بتایا ان میں سے کتنی تعظیم ہے جو کہ ہم اس کی نسبت کر رہے ہیں؟ بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو بیہیویئر ہمارا شاعر کربلا سے ہے یہ افراطی ہے، یہ نہیں چاہیے. اور خود اس جانور کی یا اس قربانی یا اس شاعر کی نسبت جو ہمارا بیہیویئر ہے اس میں تفریط ہے، وہ تفریط وہاں پہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے. وہ تفریط کیا ہے؟ کمی ہے. وہ کمی شاعر حسینی میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے. ہم تعظیم یہاں تک کر کے رک جاتے ہیں جبکہ تعظیم اس سے آگے کا مرحلہ ہے. اب مثلاً کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ صفا و مروہ تعظیم. صفا مروہ کو کیا کریں؟ دھوئیں، سیلفی بنائیں اس کے ساتھ، چادر چڑھائیں اس کے اوپر، سونے کا پنجرا لگوائیں. لہذا شاعر کا فلسفہ یہاں سے میں البتہ ڈیٹیل میں تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن بیان کروں گا تاکہ آپ اس کو حس بھی کریں اور پھر اسی کو کیفیت کو کربلا کی نسبت جاری کریں. شاعر، شعیرہ لفظ ہے جس سے نکلا، یہ لفظ وہ ہے کہ جس میں شین عین ریس کا اصل مادہ، جس سے لفظ میں نزدیک کر رہا ہوں بس آپ کو، سب سے نزدیک ترین لفظ جو آپ کو اس وقت چاہیے وہ ہے شعور. شعور کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کسی چیز کے بارے میں اجمالی طور پر اگر پتا ہو تو یہ معلومات کہلاتی ہے، علم کہلاتی ہے. لیکن اگر یہی آپ کی علم کی کیفیت بہت ہی دقیق اور بہت ہی پریسائز اور ڈیٹیلڈ ہو تو وہ تبدیل ہو جاتی ہے شعور. مثلاً مجھے اور آپ کو اجمالی طور پر پتہ ہے کہ انسان کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں، مسلز ہوتے ہیں، تو سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے، تو ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، تو ریسپائریٹری سسٹم ہوتا ہے، ایکسکریٹری سسٹم وغیرہ وغیرہ، یہ معلومات. لیکن مثلاً برین کے سرجن کو جو برین کے بارے میں معلومات ہیں وہ شعور کہلائیں، کڈنی کے اسپیشلسٹ کو کڈنی کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ کیا کہلائے گی؟ اسے دقیق پتہ ہے کہ یہ چیز کام کیسے کرتی ہے، اس کے مسائل کیسے حل ہونے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ یہ کہلاتا ہے شعور. اتنی باریکی سی کسی شے کو جان لے. اب بنیادی طور پر شعیرہ جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس شے کو کہا جاتا ہے جو کسی شے کی عظمت اور جلالت کو علم کے مرحلے سے نکال کر شعور کے مرحلے میں لے کر آتا ہے. لہذا ہر شے شعیرہ نہیں بن سکتی. بہت ساری چیزیں آیات ہیں, نشانی ہیں. مقام ابراہیم آیت ہے, شاعر میں سے نہیں. حضرت ابراہیم پیروں کے نشان, لیکن حضرت ابراہیم کا جانور جسے انہوں نے قربان کیا وہ خود حضرت ابراہیم کو اللہ کہہ رہا ہے تم شیعہ نہیں ہو, لیکن جس پہاڑی کے درمیان جناب حاجرہ دوڑ رہی ہیں وہ. تو اب ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, شاعر کیا ہوتے ہیں؟ خود افراد نہیں ہوتے, شخص نہیں ہوتے, بلکہ اپنے زمانے کے بہترین اور عابد ترین اور مخلص ترین افراد سے متعلق کچھ اشیاء, ساری بھی نہیں. حضرت ابراہیم کی ہر چیز شاعر. دیکھیں یہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے, پتھر پہ حضرت کے پیروں کے نشان ہیں, یہ شاعر نہیں ہے, لیکن صفا مروہ ہے, قربانی کا جانور ہے. تو فرق کیسے کرنا ہے ہم نے؟ ہر شعر معصوم سے متعلق شاعر نہیں ہوتی, بلکہ اس نے بھی جو اللہ کے راستے میں کوئی ایسی قربانی, کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس کو اگر انسان سمجھ لے تو گویا اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور جلالت اس کے علم کے مرحلے سے نکل کر اس کے شعور کا حصہ بن جائے. اب اس عمل سے منسوب اشیاء شاعر بن جاتے. لہذا حضرت ابراہیم کے بارے کتنی بڑی بات ہے, آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا دینا کوئی چھوٹی بات ہے, بتوں کو توڑ کر پوری ملت سے ٹکر لے لینا کوئی چھوٹی بات ہے, لیکن یہ شاعر نہیں بنے. لیکن وہ جانور شاعر بنا کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس قربانی کی کیفیات کو, لہذا جو اصل تعظیم ہے قربانی سے, اس کو شاعر سمجھتے ہوئے, وہ اس کو نہلانا دھلانا نہیں ہے, گرچہ وہ مقدمات آداب ہو سکتے ہیں عظمت کے, لیکن عظمت نہیں ہے. اصل عظمت کیا ہے کہ یہ جانور ذبح کرتے ہوئے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو بھی یاد کروں, حضرت کے اس اخلاص کے اس نتیجے کو بھی یاد کروں کہ اگر کوئی اللہ کے سامنے خلوص سے اس طریقے سے قربانی کر پرنے پر آ جائے تو خدا قدرت رکھتا ہے چھری کی دھار کے نیچے سے فرد کو نکال کر اس کی جگہ. میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سمجھنے سے. اب اس پورے عمل میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت اور قدرت. اسی طرح سے حضرت ہاجرہ, اب یہ خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, البتہ مردوں کے لیے بھی ہے, یہاں پر آپ کی قوت زیادہ ظہور کرتی ہے. اصل میں یہ صفا و مروہ کس کی سنت ہے؟ صحیح. لہذا اس صفا و مروہ کے درمیان میں بھاگتے ہوئے کبھی سوچئے گا, آج بھی سوچئے گا, انشاءاللہ حج پہ اگر موقع رہا ہمیں بھی توفیق رہی صاحب میں تو بہت دماغ کھاؤں گا میں آپ کا, البتہ جو اجازت دے گا, میں زبردستی نہیں کروں گا. یہ بھی آج مجھے کہہ کر گئے کہ مولانا 12 بجے تک تو آپ نے بیٹھانا ہی بیٹھانا ہے. حج پر میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا جو خود سے آ کے کہے گا مولانا میرا دماغ کھا لو, تو میں کھا لوں گا. کبھی آپ نے سوچا کہ دوڑنے سے پانی نکل سکتا ہے؟ کراچی والوں کو تو بہت ضرورت ہے میٹھے پانی کے لیے, کراچی والوں کو صحیح کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. صفا مروہ کا راستہ ناپ لیں اور دوڑ لگانا شروع کر دیں, ساری زندگی بھی دوڑتی رہیں گی, پانی نہیں نکلے. اب یہ فلسفہ بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ حج پر, کہ کبھی بھاگنے جیسا عمل تاثیر گزار کیسی تاثیر ہے؟ آپ صرف بھاگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پانی نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. نکل سکتا ہے, حتیٰ میرے اور آپ کے بھاگنے بھی سے نکل سکتا ہے اگر مجھے سمجھ میں آ جائے کہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کہ اس بھاگنے کے پیچھے راز کیا ہے. اور جس دن آپ کو یہ بات سمجھ, خاص طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں, جس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اس دن آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے گھروں کی ذمہ داریاں بھی صفا و مروہ میں جناب حاجرہ کی صحیح جیسی ہو سکتی ہے. اور اگر خواتین کے لیے ہو سکتی ہے تو مردوں کے لیے ہمیں کیوں بھگا رہے اللہ تعالیٰ؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب حاجرہ بھاگی تھیں صفا و مروہ میں صحیح صرف خواتین کے لیے ہوتی ہے. ہمیں اور آپ کو کیوں بھگا رہے اللہ تعالیٰ؟ غیر نبی ہیں، نبی نہیں ہے نا، تاکہ وہ حجاب مقام نبوت کے جو کبھی کبھار مجھے اور آپ کو روک رہا ہوتا ہے، یہ تو حضرت نے کر دیا ہم سے کہاں ہوگا، جب ایک غیر نبی خاتون یہ کام کر سکتی ہے تو مرد. اور یاد رکھیے گا کہ حضرت، میں فلسفہ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ حضرت حاجرہ اکیلی نہیں ہے، وہاں ایک مرد بھی موجود ہے. لہذا اصل تعظیم کیا ہے؟ اصل تعظیم یہ ہے کہ ہمیں اس شعائر سے وہ عمل یاد آئے اور وہ عمل ہمیں اس جگہ پر لے کر جائے، اس جیسی کیفیات ہمارے اندر پیدا کرے. لہذا زلجنہ کے نیچے سے گزرنا تعظیم نہیں ہے، زلجنہ کو دیکھ کر، زلجنہ کی وفاداری کو سمجھ کر اپنے امام کے نسبت وفاداری کا جذبہ پیدا کرنا تعظیم. علم حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف چوم کر بیٹھ کر اس کے سامنے دعا کر کے اس میں دھاگے باندھنا، یہ تعظیم نہیں ہے. اصل تعظیم، اصل حضرت عباس سے رابطہ اس وقت ہوگا کہ جب بھی آپ کی نظر پڑے علم پر، آپ کو یہ یاد آئے کہ یہ جس کا علم ہے اس نے حمایت دین میں اپنے آپ کو قربان کر دیا. اس علم سے اگر اطاعت اور حمایت دین سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر آپ عظمت، پھر آپ کا رابطہ حضرت عباس، پھر آپ کا رابطہ علم سے. لہذا کربلا خود جانے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ مصیبتیں ہیں ہماری، کربلا جیسی، یعنی وہ زمین کہ جس کا فلسفہ مجھے اور آپ کو مصیبت سمجھانا ہے. ایک پورا طبقہ، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمیں ان کی نیتوں میں کسی کی شک نہیں ہے لیکن فہم چاہیے، بصیرت چاہیے. ایک پورا طبقہ ہے کہ جو کربلا کی زیارت کو پکنک میں تبدیل کرنے پر، اور اس کا اثر دیکھا آپ نے پاکستان میں کیسے ظہور کر رہا ہے. خدمت کا عنوان کہیں پر بھی کسی شے کو پکنک بنانے، بڑی باریک سی لائنیں ہوتی ہیں یہ، اور دونوں طرف کی ٹریفک ہے. عزاداروں کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ واقعاً اگر عزادار ہیں، میرا اگر باپ مر جائے، میری ماں مر جائے اور مجھے کوئی برگر کھلانے آئے تو میں یہ سوچ کر کھا لوں کہ مجھ سے محبت میں برگر کھلا رہا ہے؟ میرے گھر میں مصیبت پڑی ہوئی ہو، گھر میں جنازے ہوں اور مجھ سے کوئی آؤ چلو تمہیں میں لائف کڑھائی کھلا دوں، تمہارا غم ذرا ہلکا ہو جائے گا، بہترین بنے ہوئے کباب لائے میری خدمت میں، کہے تھوڑا سا کھا لو، صرف خدمت کے لیے لائے ہوں، اصلا دل چاہے گا آپ کا؟ اگر میرا 9 محرم کو عاشور کے دن بھی دن بریانی ڈھونڈتا پھر رہا ہے تو ایک دفعہ سوچو تو صحیح کہ میرا امام سے رابطہ کیا ہے. تبرک کا یہ جتنا کچھ ہے، یہ آپ 3 شعبان کو کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سارے پروگرام 20 دن پہلے، صرف 20 دن پہلے، 22 دن پہلے، 18 ذی الحج، جس دن مائمہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ کریں، کیوں نہیں کر رہے؟ جس دن آئمہ چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم نے کسی ایک مومن کو کھلا دیا تو تم نے ایک فیام کو، فیام کا جب مطلب بیان کیا، انسان بیٹھے نا کبھی سوچ کر اس سے زیادہ کھلانے کی کوئی تشویق، لالچ، تما کوئی ہو سکتی ہے؟ کہ غدیر کے دن اگر آپ نے کسی ایک مومن کو کھانا کھلایا تو گویا 1000 انبیاء، 1000 صحابہ، 1000 ائمہ، 1000 صدیقین، 1000 شہداء، ان سب کو آپ نے کھانا کھلایا، اور اس دن میری حالت ایسے جیسے میرے گھر میں موت ہوئی بھی ہے. میری عقل میں تو ابھی تک یہ فلسفہ نہیں آیا نا. یعنی 22 دن پہلے دین آپ سے آ کر یہ کہہ رہا ہے یہ سب کچھ کرو, لائف کڑھائی بھی کھلاؤ, برگر بھی کھلاؤ, سب کچھ کھلاؤ, بناؤ پکنک. میں 22 دن پہلے نہیں بنا سکتا, لیکن 22 دن کے بعد میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ایک دفعہ سوچنے کی ضرورت ہے. لہذا جب ہم بے مقصد زندگی, مادیت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ہماری عبادتیں ان میں سے روح ختم ہوتی ہے, پھر وہ مذاق بننا شروع ہو جاتا ہے. کیوں کربلا کی تاثیر ہمارے اوپر نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کربلا زیارت عاشورہ کیا کہ اللہم اجعلنی محیا محیا محمد والما مماتی ممات محمد والما. معنی کیا ہے؟ میری حیات کو اہل بیت کی حیات جیسا قرار دے. یہ کیسے ہوگی؟ جب میں اہل بیت کی حیات کے فلسفے کے مطابق ویسی حیات گزارنا چاہوں گا, میری حیات حیات محمد آل محمد بن جائے گی. جب حیات بنے گی تو ممات محمد آل محمد جیسی بن سکتی ہے. اگر زندگی ان جیسی نہیں گزاری تو کبھی بھی موت اس طرح کی نہیں آ سکتی. لہذا اب اپنے ذہنوں کو آمادہ رکھے, خصوصاً خواتین سے بہت ریکویسٹ کروں گا, نیٹ کے اوپر بہت سارا مٹیریل رکھا ہوا ہے, لائف اسٹائل اب چینج کر. جو ٹائم ابھی تک آپ یوٹیوب پہ کھانے کی ترکیبیں اور کپڑے کی ترکیبیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہی ہیں, سب بند کر دیں. قلوب کے اندر طہارت پیدا کرنے کی کوشش کریں. ایک بہت سارا مٹیریل پڑا ہوا ہے نیٹ کے اوپر ہی کہ جس سے آپ اپنے لیے رہنمائی لے سکتی ہیں. زیادہ سے زیادہ رہنمائیاں لیں تاکہ آپ کو یہ متوجہ رہیں کہ میں نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے, میرے ساتھ کیا پیش آنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو علماء آپ کے ساتھ ہوں گے وہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہوں گے, لیکن یاد رکھیں کہ یہ کرنا ہے. ایک ریکویسٹ اب آپ سب سے دوبارہ کروں گا, جتنے بھی افراد ہیں کم از کم 5 کلومیٹر چلنے کی عادت ڈالیں, لیکن یہ کام کل صبح سے مت کیجیے گا. پہلے دن چلے تو ایک ہفتے تک دوبارہ نہیں چل سکیں گے. جن کو عادت نہیں ان کی بات کرو. لہذا 20 منٹ کی واک سے کام شروع کریں, ایک ہفتے یا ڈیڑھ ہفتے کے بعد اس کو بڑھائیں. لیکن اب ہمارے پاس 3 ہفتوں سے زیادہ کا 3 ہفتے کا بھی شاید ٹائم موجود نہیں ہے, لہذا ابھی کوشش کریں. پہلے ثانیاً وہ جوتے کہ جو آپ نے حج پر استعمال کرنے ہیں ان کے ساتھ دوستی ابھی کریں. نئے جوتے لے جانے کی ضرورت نہیں. ابھی سے واک کریں. بدن کو اگر آپ نے آمادہ رکھا چلنے پھرنے اور سختی کے لیے تو حج نسبتاً آسان ہو جائے گا. جو لوگ ویل چیئر پہ اپنے ساتھ کسی کو لے جانے چاہ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ صبح صبح انہیں کو بیٹھائیں ویل چیئر پہ اور دھکا لگائیں, تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ مجھے اگر 4 گھنٹے ویل چیئر کو دھکا لگانا پڑے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ بھی سے کریں. ایک مشورہ فری میں دے دیتا ہوں, گندم, چینی, آلو چھوڑ دیں. انشاءاللہ آپ حج پر مجھے دعائیں دیں گے. گندم کا مطلب کیا ہے؟ روٹی نہیں, گندم کی بنی ہوئی ہر شے, چاہے وہ سموسا ہو, چاہے وہ رول ہو, چاہے وہ بسکٹ ہو, چاہے وہ ڈبل روٹی ہو, چاہے وہ پیزا ہو, چاہے وہ برگر ہو, چاہے وہ کیک ہو, چاہے وہ پاپا ہو, سب جو منگا لیں, جو کی روٹی کھانا شروع کریں. آلو چھوڑ دیں, چپس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت اگر سنیکس کا دل چاہے تو نمکو شمکو کھا لیں. چینی بالکل چھوڑ دیں, حتیٰ شہد بھی استعمال نہ کریں. اور چاول جب بھی استعمال کریں اس کی پیچ نکال لیں. انشاءاللہ آپ سے کہہ رہا ہوں حج پر آپ سب مجھے دعائیں دیں گے, کر کے دیکھ لیں. خاص طور پہ جو مریض ہیں ان کے لیے اسپیشلی یہ کہہ رہا ہوں. اپنے آپ کو عادی ڈالیں, عادت ڈال کے رکھیں, عادی بنائیں ان چیزوں کا, تاکہ حج پر جتنا آپ ہیلتھ کے اعتبار سے فٹ ہوں گے اتنا بہتر حج پرفارم کر پائیں گے. لہذا انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلی کوشش تو یہ کرنی ہے کہ اپنے قلوب کو, یہ جسمانی ٹریننگ اور جسمانی چیزیں اس کو پارٹ آف وہ رکھیں, لیکن اصل کام کیا کر رہے ہیں, ابھی اپنے دل کو اپنے قلب کو اہل بیت اطہار کی طرف متوجہ رکھنا ہے, خدا کی طرف متوجہ رکھنا ہے. کوشش کریں ابھی سے اللہ تعالیٰ سے اپنے ارتباط کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں, اور پھر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری کوشش کریں گے. ہم سبھی ابھی اس مرحلے میں ہیں کہ سب کے ہی قلب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں کہ پروردگار ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ حج اس انداز سے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہمارا حج ہمیں ہمارے زمانے کے امام سے مرتبط کرنے کے قابل بنے. یہ آنکھیں اگر ابھی سے حضرت کی جستجو کر رہی ہوں تو نہیں معلوم کہ کہاں چہرے پر نور آنکھوں کے سامنے سے سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے حج پر, سب سے زیادہ, کیونکہ روایات کے مطابق حضرت ضرور آتے ہیں. لہذا یہ جو عرفات کی گہما گہمی ہوگی, مزدلفہ کی گہما گہمی ہوگی, منا کی گہما گہمی, اس میں گم نہ ہوں, بلکہ اپنے آپ کو متوجہ رکھیں کہ شاید کہیں حضرت کا چہرہ پرنور. دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ ہم سب کو پروردگار اور ان تمام کیفیات کو خاص طور پر پروردگار, دعا تو یہ ہے کہ حضرت کا ظہور ہو اور یہ حج بھی ہم حضرت کے ساتھ ہی انجام. پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, تمام علماء مراجع اعظم علماء حق کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی مقاومت اسلامیہ کی حفاظت فرما, جہاں جہاں مومنین و مسلمین جہان باطل سے برسر پیکار ہیں, بالخصوص ایران میں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, کشمیر میں, اور بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما, بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, تمام مومنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ, اور تمام مومنین جتنے بھی ہیں سب کے لیے اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیقات عنایت فرما. ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.